السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر، حدیث نمبر 3756. الحمدللہ، جیسے کہ ہم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہمیشہ ہی کہنا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی لوگ ہمارے آئیڈیلز ہیں جن کی سیرت پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے کامیاب لوگ تھے، اور کیسے عقل مند لوگ تھے، اور کیسے کامیابی کا سودا کیا ماشاءاللہ، کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے مال ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے. کتنا خوبصورت سودا ہے یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکایا ہے. واقعی میں انسان چونکہ خرید و فروخت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس کو اٹریکشن لگتا ہے تجارت میں یا مال تجارت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی طرف توجہ دی ہے کہ اسی طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے جان اور مال. جب ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، یا ہم کسی کو بیچتے ہیں تو سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے جان اور مال خرید لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سودا کریں، تو پھر ہم کو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینی پڑے گی، اپنے آپ کو وہاں کھپا دینا پڑے گا. اور یہ بہت ہی خوبصورت سودا ہے، اور یہ سودا ایسا سودا ہے جس میں نفع کہیں، یعنی 100% یقین ہے کہ نفع ہی نفع ہوگا، اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ بوجھ دی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے دین کے بارے میں کچھ جان سکیں، تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور اس کو آگے بھی پہنچا سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے ہماری جانب سے، کیونکہ آج جو صحابی کی سیرت ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ، اور اس میں خود ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، نوجوان لڑکوں کے لیے بہت سبق ہے. ہمیشہ سے دل چاہتا ہے، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل، کہ وہ دین کے کام میں بہت آگے بڑھیں. اور جو ٹھنڈک اپنے بچوں کو دین کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر ملتی ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی. اور اس وقت وہ دعا یاد آتی ہے جس میں، جو ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن میں، جس میں ذکر کیا گیا کہ ربنا حب لنا من ازواجینا و ذریاتینا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری ازواج کو، یا ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ اعین. اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، ہم سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تعلیم القرآن، کہ یہ جو قرۃ اعین کا جو لفظ ہے، ایکچولی یہ عرب لوگ جب کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے یا کسی پر بہت زیادہ مہربان ہوتے تھے، تو اس کے لیے دعا دیتے تھے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی جملہ قرآن میں استعمال کیا ہے جس سے عرب لوگ واقف تھے، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آپ دیکھیں کہ بعض وقت آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جب خوشی ملتی ہے ہم کو، تو بے اختیار خوشی کے آنسو بھی نکلتے ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ بچوں کو دین کا کام کرتے دیکھ کر، ان کو دین کا داعی بنتے دیکھ کر، ان کو نیک لوگوں کا پیشوا اور امام بنتے دیکھ کر، جو خوشی محسوس ہو سکتی ہے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے، وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی. چاہے وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے والے بن جائیں، چاہے وہ دنیا کے بہت بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، لیکن جو خوشی دین کو اسپریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر بچوں کو ملتی ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو واقعی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وہ یہی صحابہ کی طرح جو عباد اللہ تھے، چاہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہوں، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایسے ہی یہی عباد اللہ میں سے بنائے انشاءاللہ. تو عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ چار عبداللہ بہت مشہور ہو ہسٹری میں. کہا جاتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کو میں جب گنے گئے نام، کاؤنٹ کیے گئے کہ عبداللہ کتنے لوگوں کا نام تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 نام ملے، بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 400 سے زیادہ نام ملے، اور بعض کہتے ہیں کہ 4000 نام ملے. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ عبداللہ کتنے لوگوں نے نام رکھے ہوں گے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ یعنی ایون زمانے جاہلیت میں بھی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام خود عبداللہ تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عبداللہ نام رکھتے تھے، اللہ کا بندہ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دو نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن. چونکہ عبدالرحمن بولنے میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ہم ہر وقت عبدالرحمن کہیں، اس لیے صرف رحمان نہیں کہہ سکتے بلکہ رحمان کا بندہ ہمیں کہنا چاہیے نا، عبدالرحمن. تو کچھ لوگ اس کو صرف رحمان رحمان کر دیتے ہیں، تو ویسے نہیں کہنا چاہیے، پکارنا نہیں چاہیے ویسے نام کو، پوری طرح سے پورا نام ہی بلانا چاہیے کہہ کر. تو عبداللہ یہ نام اتنا مشہور تھا نام، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کسی کا کوئی نام نہ معلوم ہو تو محمد یا پھر عبداللہ کہتے ہیں اس کو. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت نام ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ایک لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت جھلک رہی ہو کہ اللہ کا بندہ. تو یہ چار عبداللہ بہت مشہور گزرے ہیں ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں، جن کو عبادلہ کہا گیا ہے. اور وہ چار یہ ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. یہ چار عبداللہ یعنی جنہوں نے ہسٹری پر، اسلامی تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا، یعنی جن کی تاریخ، یعنی جن کی سیرت کی نقوش انمٹ ہیں، یعنی جن کو آپ بھلا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. کوئی دینی محفل ہو ہماری، ان لوگوں کے نام اور تذکرے کے بغیر ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، کسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. سب سے بڑھ کر ان کا جو تعارف ہے، یعنی بہت ہی فیمس اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے کہ اہل البیت میں سے تھے، یعنی رسول اکرم کے گھرانے سے، آپ کے خاندان سے تھے. آپ کے چچا کے سب سے چھوٹے چچا کے بیٹے تھے. حبر آف دی امہ ان کو کہا جاتا ہے، اور بعض عبداللہ بن عمر کو بھی کہتے ہیں. اور ام الفضل ان کی والدہ کا نام تھا، عباس والد تھے. کہا جاتا ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسی وقت ام الفضل لبابہ بن کبریٰ کہتے ہیں ان کو، لبابہ بنت کبریٰ کہا جاتا ہے ان کو. یہ چار بہنیں بہت مشہور تھیں، اخوات المومنات الاربع کہلاتی ہیں، یہ بہت ہی مشہور چار خواتین. تو یہ سب بہنیں ہی میں سے بہت مشہور تھیں. تو اس وقت جب کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تھی ام فضل نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ان کی والدہ نے، عباس، عبداللہ بن عباس کی والدہ نے، جو کہ عباس کی بیوی تھی، یعنی سیکنڈ وومن کہلاتی ہیں اسلام لانے میں. اور کچھ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت خطاب اور انہوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا. تو آپ اسے سوچیں کہ کتنے سابقون الاولون میں سے ہوں گے. ماشاء اللہ، میمونہ بنت حارث ان کی بہن تھی، جو کہ رسول اکرم کی ازواج میں سے تھی، ام المومنین، جن کے ساتھ رسول اکرم کی شادی ہوئی تھی ہجرت کے 6 سال کے بعد. تو یہ اخوات مومنات الاربع جو ان کی والدہ تھی، ام الفضل لبابہ بن کبریٰ کہا جاتا ہے ان کو، میمونہ رضی اللہ عنہ، اسما بنت امیس، آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت مشہور صحابی ہیں، اور ایک کا نام سلمہ تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے ہی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک عبیداللہ بھی تھے جو اور چھوٹے بیٹے تھے. ان کے غلام ابو رافع تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اور نالج میں بہت ان کا مقام ہے. ان کی فیملی کو فورس کیا گیا تھا جنگ بدر میں کہ وہ لوگ بھی حصہ لیں، تو کراہت کے ساتھ ان کے فادر، یعنی عباس رضی اللہ عنہ، گئے تھے جنگ بدر میں، لیکن وہ لڑے نہیں تھے، اور انہی میں پھر قید ہو کر آئے تھے عباس رضی اللہ عنہ بدر کے دن، آپ کو یاد ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر مطلب بہت لحیم شہیم تھے، عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے فادر تھے عبداللہ کے، جو رسول اکرم کے چچا تھے، اور بہت خوبصورت تھے، یعنی سرخ و سفید ان کا رنگ تھا. اور بہت مشہور واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کو کسی کا کپڑا نہیں ہو رہا تھا، یعنی ان کا قمیض شاید ہو سکتا پھٹ گیا ہو یا جو بھی ہو، تو بہرحال ان کو قمیض دیا گیا، اور پھر اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیض دیا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت لحیم شہیم تھا، تو اسی کا قمیض ان کو فٹ ہوا تھا. تو لہٰذا وہی احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے لیے رسول اکرم نے اپنا قمیض عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے دے دیا تھا بطور کفن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، یعنی اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ چچا والد کی جگہ ہی پر ہوتے ہیں، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے کئی دفعہ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں، اور واقعی میں چچا اور والد ایک ہی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا، اور خود عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا جنگ بدر میں۔ وہ کہتے کہ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جو یعنی مشرکین کو مار رہے تھے اور سفید لباس میں تھے۔ جب یہ قید ہو کر آئے تو یعنی عبداللہ بن عباس کے والد یعنی رسول اکرم کے چچا، رسول اکرم سے برداشت نہیں ہوا، ان کی جو رسیاں ان کو جو باندھی گئی تھی اور بہت ٹائٹ باندھی گئی تھی، تو رسول اکرم بے چین تھے۔ تب آپ نے کہا تھا کہ تم ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، پھر آپ نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے لگا دی تھی۔ پھر ان سے وہ فدیہ بھی لیا گیا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہا تھا کہ 20 اوقیہ شاید ان سے لیا گیا تھا، فدیہ زیادہ تھا اصل میں، کیونکہ لوگ 4 لوگوں کا انہوں نے فدیہ پے کیا تھا، عقبہ بن عامر یا حارث، نوفل بن حارث اور عقیل کا جو انہوں نے فدیہ پے کیا تھا۔ تو اس وقت ان کو بہت افسوس ہوتا کہ اتنا پیسہ میرا چلا گیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا کر دے گا، اور قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ اور پھر وہ کہتے کہ میں نے یہ فدیہ دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ یعنی 20 غلام سے بھی زیادہ مجھے کسی جنگ میں بطور غنیمت کے ان کو مل گیا تھا واپس۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، ظاہر سی بات ہے اسلام تو کہا جاتا ہے کہ قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ مکہ ہی میں تھے۔ بعد میں انہوں نے یعنی فتح مکہ سے پہلے پہلے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تھا قبول کرنے کا، لیکن ان کی بیوی اور ان کے بچے پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یہ آنر آپ نے دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے تھے، یعنی اپنے چچے کی پیشانی کا۔ پھر عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی رسول اکرم کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ خدمت میں رہتے تھے۔ جب 10 سال کے تھے جب مدینہ آئے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے اسی وقت یہ پیدا ہوئے تھے، واللہ عالم۔ تو جب 10 سال کے تھے مدینہ آئے، رسول اکرم کے ساتھ صرف 3 سال رہے، یعنی رسول اکرم کی وفات اس کے بعد ہم جانتے ہیں حج کے بعد آپ کی وفات ہو چکی تھی، لیکن 3 سالوں میں انہوں نے اتنا کچھ سیکھا، مسلسل رسول اکرم کو فالو کرتے رہے، ایون ان کا اٹھنا بیٹھنا، کبھی کبھی سونے کے لیے بھی گئے، کیونکہ ان کی جو خالہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہا اس وجہ سے وہ بہت کلوز تھے، رات میں بھی گھر میں سونے کے لیے اجازت چاہی، اور جگہ نہیں تھی کہا جاتا ہے، اور بیڈ تو تھا نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ پیروں کی جانب سے سوئے تھے، یا پھر ایک تکیے پر ایک سائڈ سے میمونہ رضی اللہ عنہا تھی اور اس کے دوسرے سائڈ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر ان کو کبھی کبھی مختلف القابات سے نوازتے تھے، حاضر شیخ ان قریش، یہ قریش کا شیخ ہے، یا جو بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امام کا بھی، امام بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، یا پھر اسکالر کا بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کی یہاں رات گزاری، میں پیروں کی جانب سے کبھی سویا اور کبھی تکیے کی دوسری جانب سے سویا، کبھی اپنے یعنی اکثر جو رسول اکرم کا تہجد کا معاملہ تھا تو زیادہ تر احادیث میں، بلکہ صحیح احادیث سے ہمیں عبداللہ بن عباس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ہم پر کتنا بڑا احسان ہے ان کا کہ ان کی وجہ سے ہم کو رسول اکرم کی تہجد کا معمول پتہ چلتا ہے، کہ جب انہوں نے وہاں رات گزاری، جب آدھی رات گزر گئی تو آپ رسول اکرم نماز کے لیے اٹھے، آپ نے اپنی آنکھیں وائپ کی یعنی آنکھوں کو ملا، اس کے بعد آپ نے آل عمران، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی، اس کے بعد پھر پانی سے وضو کیا، فاحسن الوضو، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ نے شروع کر دی اور میں دیکھ رہا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ خود بھی وضو کر کے رسول اکرم کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی خدمت کی وجہ سے رسول اکرم سے بہت خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے بھی لگایا، پھر کہا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث عبداللہ بن عباس نے روایت کی۔ بخاری میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تو دیکھا کہ وضو کا پانی تیار ہے، یعنی نماز کے لیے جب آپ جانے لگے تو آپ بہت خوش ہوئے، یعنی جب ان کو معلوم تھا کہ اب رسول اکرم نماز کے لیے اٹھیں گے تو پہلے سے وضو کا پانی لے کر وہاں کھڑے رہے، اور آپ نے پھر اس وقت ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین و علمہ التاویل، کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو تاویل سکھا، یعنی قرآن کریم کی کا جو ایکسپلینیشن ہے یا جو بھی بات کا ایکسپلینیشن ہے۔ اور مختلف اوقات میں مختلف دعائیں ہم کو ملتی ہیں. بہت سی دعائیں رسول اکرم نے ان کو دی تھی الحمدللہ. اللہم بارک فی وانشر منہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اس کا سینہ کھول دے. اور اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہت دورست تھی. اصل میں آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکا ینگ ہے اور اس کے اندر خواہش بھی ہے, لہٰذا کیوں نہ اس کو اسی فیلڈ میں لے جایا جائے. چونکہ عبداللہ بن عباس رسول اکرم کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, پھر رسول اکرم سے بہت کلوز تھے, تو اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ وہ آگے چل کر پالیٹکس میں الجھ جاتے یا نعوذ باللہ ایک شہرت کی وہ لگ جاتی ان کو, تو اس سے پھر کیا ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے راستے پر چل پڑتے. یعنی جب ایک بار انسان پالیٹکس میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بزی رہتا ہے. لیکن سبحان اللہ بار بار رسول اکرم کی جو دعائیں تھیں علم کے تعلق سے, تو ان کے دل کے اندر علم کا شوق اس قدر پیدا ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں ایک بارش شتر کہا جاتا ہے کہ پورے اونٹ بھر کر کتابیں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں, لکھی ہوئی کتابیں جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ صحابہ خود حیران تھے کہ کیسے انہوں نے علم میں ترقی کی ماشاءاللہ عبداللہ بن عباس نے, اور کتنا وہ علم سیکھتے چلے گئے. ہر دفعہ ہم دیکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم ہی کی دعا دی, کتاب سیکھنے کی, کتاب کی تاویل کی, کتاب کو سمجھنے کی. اور یہ بھی ہم جانتے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ایک ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے, ضعیف ٹین ہے اس کی اصل میں, لیکن ایکچولی اس کا معنی اچھا ہے تو اس لیے ہم لے رہے ہیں یہاں پر. چونکہ سیرت میں تو آپ دیکھیں کہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں حدیث کی چین نہیں رہتی ہے, بلکہ اس میں روایت ہی ملتی ہے ہم کو. تو یہ ضعیف چین ہے, اس کے لیے اس سے علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر کئی گنا بھاری ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے فقیہ. آپ کو وہ قصہ یاد ہے, کوئی بتا سکتا مجھے, کہ وہ جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا, یاد ہے وہ حدیث؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے گا وہ حدیث کیا تھی؟ مختصراً بتائیے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا تھا بنی اسرائیل کا, جب وہ چلا اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, تو جو پہلے گئے تو وہ عابد کے پاس گیا, عابد اور عالم, لیکن حدیث میں عابد کے الفاظ آتے ہیں, ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا, بہت مشہور تھا لوگوں میں, تو اس کے پاس گیا. تو چونکہ وہ صرف عبادت گزار تھا تو اس نے اس کو جواب دیا کہ تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی, لہٰذا تم توبہ, یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں توبہ کا, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ کسی عالم یا فقیہ کے پاس گیا. اب اس سے دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور فقہ میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے کیوں ہم اس میں اتنا ڈیپلی جاتے ہیں علم میں, کیوں ہم اتنا آج آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہے, کہ فقہ جو ہوتی ہے یعنی دین میں سمجھ حاصل کرنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور میں تو کہتی ہوں کہ جیسے جو سب سے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں نا میتھس وغیرہ, جس کو لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں, لیکن جب میتھس ایک بار آپ کو اس کا فارمولا آ جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ایزیلی حل ہو جاتا ہے وہ فارمولا کی وجہ سے. تو ایسی فقہ ہے الحمدللہ. تو ہم اگر ہم اپنی کنٹریز میں دیکھیں نا, تو ہمارے یہاں پر ہم لوگ ان لوگوں سے فتاوی پوچھتے ہیں جو عابد ہیں یا نارمل اسکالر عالم ہیں, جبکہ ہم کو فقیہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھو گے کہ ہر کوئی اٹھ کر چلا جاتا ہے مسجد کے امام کے پاس. اب ان لوگوں نے جو دین پڑھا تھا انہوں نے صرف حفظ کر کے آئے ہیں, وہ جو صرف حفظ کر کے آئے ہیں قرآن یا نماز پڑھانا, بس نماز پڑھاتے ہیں, تو آپ کو وہ پورے دین کی نالج نہیں دے سکتے. تو اس لیے آپ دیکھیں طلاق کے بارے میں کتنے غلط فتوے ہم کو ملتے رہتے ہیں. ابھی کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں اگر منہ پر دوپٹہ لگے. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو دوپٹہ ہٹانا چاہیے منہ پر سے, یعنی آپ اپنا دوپٹہ لے کر سجدہ نہیں کر سکتے, اور ایون آپ کے ہاتھوں پر بھی آپ کا دوپٹہ نہیں رہنا چاہیے, ورنہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوئی. اور ایک لڑکی جس نے یہ سوال, جب لڑکی کو پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا میری تو بہت ساری نمازیں ایسی کہ میرا دوپٹہ میرے پاس رہتا ہے, ایسا ہاتھ پر بھی آ جاتا ہے دوپٹہ, اور میں جب سجدہ کرتی ہوں تو ہاتھ پر آتا ہے دوپٹہ اور وہ چہرے کے نیچے بھی آ جاتا ہے پھر سجدہ کرتے ہوئے. تو کہنے کی نمازیں قبول نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ کتنا غلط فتویٰ ہے. وہ لڑکی پریشان ہو گئی اور کل میسج آیا تھا پھر سوال تھا. تو کتنے ہم نے خود ساختہ فتوے دے رکھے ہیں جبکہ ہم کو خود دین کی اتنی نالج نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. تو ایسے یعنی دوسروں کو بھی اس سے پریشان کرنے والی بات ہے کہ جب صحیح نالج نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اگر آپ ان کے فتاوی دیکھیں گے, کہا جاتا ہے کہ صحابہ خود حیران تھے کہ کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے تھے, حالانکہ صرف 3 سال رسول اکرم کے ساتھ رہے اور آپ کی زندگی میں بہت کم احادیث آپ سے سیکھی. لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے شہر شہر اور گھوم گھوم کر دور دراز کے علاقوں میں جا کر صحابہ کے پاس جا کر علم سیکھا اور احادیث حاصل کی, تو 1600 احادیث انہوں نے جمع کر لی تھی ماشاء اللہ. اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا انہوں نے جمع کر لیا تھا, اس کے بعد پھر اور آگے وہ حاصل کرتے رہے صحابہ کے بعد بھی انشاءاللہ الحمدللہ. تو کئی احادیث ہیں جن میں وہ نہیں تھے عبداللہ بن عباس, لیکن وہ احادیث انہوں نے بیان کی کیونکہ وہ صحابہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے سیکھ کر آتے تھے. کئی دفعہ کا ذکر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قبائل صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے ایج میں, تو ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں صحرا کی دھوپ میں نکل جاتا اور دھوپ ہی میں صحابہ کے دروازے کے باہر جا کر بیٹھ جاتا. جب وہ اپنا دروازہ کھولتے عصر کی نماز کے لیے جانے کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہوں گے کہ دوپہر کی گرمی وہاں انتہا کی گرمی ہوتی تھی اور کوئی دوپہر میں باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہجرت کی جرنی, یاد ہے آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آئے تھے, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ دوپہر میں عرب لوگ باہر نہیں نکلتے تھے دھوپ کی تیزی کی وجہ سے, تو سنسان تھا ایریا. تو بہرحال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا رہتا کہ جب وہ دروازہ کھولیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا. جیسے وہ دروازہ کھولتے مجھے دیکھتے تو کہتے کہ اے ابن ام رسول, کہ اے رسول کے چچا کے بیٹے. کتنا خوبصورت اور محبت بھرا انداز ہوتا تھا آپ دیکھیں صحابہ کا, کہ کس طرح سے وہ مخاطب کرتے تھے کہ یعنی یہ نسبت دینا ہوئی ہے کہ آپ رسول اکرم کے چچا کے بیٹے, اتنے قریب ہی آپ اہل البیت میں سے ہیں. تو تب انہوں نے کہا, وہ کہتے کہ تم کیوں آئے یہاں پر, ہمیں بلا لیا ہوتا. تو کہنے لگے کہ ان کا جو بہت ہی مشہور جملہ ہے سبحان اللہ, کہ وہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے, العلم هو الذي يؤتى اليه, کہ ایک تو یہ جملہ بتایا جاتا ہے اور ایک العلم هو الذي يؤتى ولا ياتي, کہ علم جس کے لیے آیا جاتا ہے بلایا نہیں جاتا, یعنی علم اپنے پاس نہیں آتا چل کے بلکہ علم کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. سبحان اللہ, آج آپ دیکھیں ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے نالج کا اور اس کی اہمیت کا, جو ہم لوگ سینٹرز جاتے تھے ٹھیک ہے الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہم کو علم حاصل ہو رہا ہے, لیکن چونکہ ہم تو بہت بڑے اور سمجھیں میچیور اور سینئر ہو چکے ہیں, تھوڑی دیر ایک گھنٹہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ خود جن کے گھروں میں ابھی 10 سال یا 12 سال یا 13 سال 14 15 سال کے جو بھی بچے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے بچے ویسے ہی سیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ اسکول جا کر سیکھتے تھے؟ کیا آج ہمارے بچوں کو سائنس اور میتھس اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جیسے گھر بیٹھے سمجھ میں آتا ہے؟ میں جو بات دیکھ رہی ہوں کہ بچے ڈل ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ یعنی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا سن ہو جاتا ہے نا جب بچہ وہ جب بیٹھے 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 دن بھر کلاسز زوم پر چلنے کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کو بخار آ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بڑے لوگ پھر بھی ہو سکتا کچھ حد تک برداشت کر لیں گے, لیکن بچے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایکٹیو بنایا ہے نا, یعنی وہ تو مسلسل ایکٹیو رہتے ہیں. تو میں خود یہ دیکھ رہی ہوں یہ بات کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچے کسی ایک وہ کیا کہیں گے جس کو ٹرانس میں چلے گئے ہیں, ایکٹیو نہیں رہے, ان کے اندر وہ ایک انتوزیازم نہیں رہا اور فیلنگ ان کو بیماری کی فیلنگ آ رہی ہے. اور میتھ تو بالکل بھی نہیں آ رہا بچوں کو سمجھ میں, ان کا لکھنا چھوٹ چکا ہے, لکھنے کی عادت چھوٹ چکی ہے, جو سپیڈ ہے لکھنے کی وہ ختم ہو چکی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. جب اسکول میں رہتے تھے تو ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی, تو جو علم جا کر حاصل کیا جاتا ہے, جس علم کے لیے گھر سے نکلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کل بھی میں نے حدیث کی کلاس میں کہی تھی یہ بات, رحال آپ لوگ سنتے ہوں گے نا, رحلا کہا جاتا تھا اس زمانے میں, محدثین کے زمانے میں ٹرم بہت استعمال ہوتی تھی. تو کثیر الرحال جو پرسن ہوتا تھا محدث, اس کی حدیثیں سب سے زیادہ ویلیویبل ہوتی تھیں اور جانی جاتی تھیں. اور اس وقت یہ بات مشہور تھی, کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیا اس نے حدیث ہی نہیں جانی, اور لوگ ایسے لوگوں کی احادیث لیتے ہی نہیں تھے جنہوں نے سفر کر کے حدیث حاصل نہیں کی تھی. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب نالج کے لیے آپ گھر سے نکلے ہی نہیں, رسول اکرم کی احادیث کے لیے آپ نے کوئی سفر ہی نہیں کیا, کوئی صعوبت ہی نہیں اٹھائی, کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, تو آپ کو اس حدیث کی ویلیو کیا سمجھ میں آئے گی؟ آپ کو علم کی یا نالج کی ویلیو کیا آپ کو پتہ چلے گی جب تک آپ نے سفر نہ کیا ہو؟ اور لوگ کہا کہ دجلہ کے کنارے سے چلتے تھے اپنے ساتھ میں ایک جو سیک ہوتا ہے تھیلا ہوتا ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے, اور اس میں روٹی کے ٹکڑے رکھ لیتے تھے روٹی بنا کر, کیونکہ راستے میں ہوٹلز تو تھی نہیں تو کیا کھائیں گے, کھانا کھجوریں بھی ختم ہو جاتی تھی. تو بس وہ کہتے کہ دجلہ کے پانی میں ہم بھگو لیا کرتے تھے, یا راستے میں جو بھی دریا آتا تھا اس میں بھگوتے تھے اور وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا لیا کرتے تھے, یہ ہمارا کھانا تھا. تو یہ تکالیف اٹھائی لوگوں نے احادیث کے لیے، تو عبداللہ بن عباس بھی اسی طرح سے حدیث کے لیے جاتے، صحابہ کے دروازے پر بیٹھتے، انتہائی دھوپ ہوتی تھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کے لیے نہ انہوں نے دھوپ دیکھی نہ انہوں نے گرمی دیکھی، بلکہ نالج حاصل کرتے رہے الحمدللہ. تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے گھر جاتے تھے اور وہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے لکھ لیا کرتے تھے احادیث. اسی لیے یہ جو عبادلہ ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کثرت سے احادیث نیریٹ کی ہیں، ان کو عبادلہ کہا جاتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دہی سے یا دودھ سے یا وہی چیز کھا لی، بس انہیں کوئی کھانا نہیں تھا اسپیشل، تو لہٰذا وہ بھی کہا جاتا کہ وہی چیزیں کھاتے تھے. یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے کچھ کھایا، یہ وضو کا پانی تھا یا وضو کا پانی نہیں تھا، تو عبداللہ بن عباس نے لا کر دیا اور آپ نے اپنی کھائی ہوئی چیز عبداللہ بن عباس کو دے دی. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حج کے بارے میں اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو تم عبداللہ بن عباس سے سیکھو، ہو عالم الناس بالحج، وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں حج کے بارے میں ابن عباس، کیونکہ آخری حج میں وہ رسول اکرم کے فالوور تھے، خود رسول اکرم کے ساتھ تھے، پوری ان کی فیملی تھی، ایون لبابہ ام الفضل بھی تھیں، لبابہ بنت کبرا ام الفضل بھی تھیں ان کے ساتھ اس حج میں. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم کو انہوں نے عرفات کے دن پانی کا پیالہ دیا یا دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، کیونکہ ام فضل دیکھ رہی تھی کہ لوگ سمجھ رہے کہ رسول اکرم آج روزے سے ہیں عرفے کے دن، تب انہوں نے دودھ کا پیالہ یا پانی کا پیالہ دیا جو کہ رسول اکرم نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیا تھا کہ لوگ جان لیں کہ آپ عرفے میں عرفات کے میدان میں روزے سے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ آف صلاح اس میں بھی وہ بہت آگے تھے عبداللہ بن عباس. ایون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو بھی دیکھا کہ وہ کسی آدمی کی شکل میں آئے تھے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، الحمدللہ ہم کو کتنی اچھی بات پتہ چلی کہ جب نماز کے لیے رسول اکرم کھڑے تھے تہجد کے لیے اور عبداللہ بن عباس آ کر ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہو گئے، تب رسول اکرم نے ان کو کھینچ کر اپنے سائڈ میں رائٹ سائڈ لیا تھا. تو اس سے یہ بھی ہم کو پتہ چلے کہ دو لوگ ہوں اگر صرف نماز میں تو امام کے رائٹ سائڈ میں مقتدی کھڑا رہے گا، پیچھے نہیں کھڑا رہے گا. یہ بات ہمارے یہاں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں انڈیا میں تو میں نے یہی دیکھا اکثر کہ دو لوگ بھی کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ایک شخص پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس میں رسول اکرم کے خلاف جاتا ہے طریقہ. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. میرا ایک انصاری دوست تھا جو بہت میرا ڈگری دوست تھا، میں نے ایک دن اس سے کہا کہ چلو کیوں نہ ہم صحابہ کے گھر جا کر حدیث سیکھیں، تو اس نے کہا کہ وہ ہنسنے لگا مجھ پر اور کہنے لگا کہ لو صحابہ یہی تو ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، ہم جب ضرورت ہوگی جب ان سے جا کر پوچھ لیں گے. تو کہتے کہ ان کا جو لفظ ملتا ہے ان کو ترکتہ، میں نے چھوڑ دیا اس کو. اب دیکھیے دوست کیسے رکھنا چاہیے. پھر وہ کہتے کہ میں صحابہ کے دروازے پر گیا اور دروازے کے باہر ہی میں سو جاتا بعض اوقات، ڈسٹ مجھ پر سے گزرتی رہتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو صحرا کے سینڈ اسٹارم، جی سینڈ اسٹارم جو چلتا رہتا ہے، آپ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ. اور ہم لوگ تو ابھی تو شہر کتنے آباد ہو چکے ہیں، یہاں پر کتنی بلڈنگز بن چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم تھوڑا سا بھی سفر کرتے ہیں سینڈ اسٹارم میں تو کتنی ریت آتی ہے نا. تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں تو کچھ بلڈنگز بھی نہیں تھی. تو وہ کہتے کہ میں دروازے پر سویا رہتا اور ڈسٹ مجھ پر سے گزرتی رہتی، لیکن میں نے کبھی علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا. صحابہ کہتے کہ نحن نعتیک یا ابن ام رسول، ہم آ جاتے آپ کے پاس اے رسول کے چچا کے بیٹے. کہتے العلم هو الذي يؤتى اليه، کہ علم جس کے لیے آیا جاتا ہے. کہا رہتے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ ان سے کچھ تھوڑے 21 یا 22 سال بڑے ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم علماء کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے. کہ پہلی بات تو یہ جملہ ہمارے لیے ایک ماڈل کے طور پر ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں کہ علم کے لیے جایا جاتا ہے. علم آتا نہیں ہے گھر پر آپ کے، یا علم آپ کے پاس نہیں آتا چل کر. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسکالر جن کو شہر کے گورنر نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو آ کر پڑھا دو گھر پر، کون تھے وہ اور پھر کیا وہ گئے تھے گھر پر پڑھانے کے لیے؟ اس شہر کے گورنر نے کہا تھا کہ میرے گھر پر آ کر پڑھا دو میرے دونوں بچوں کو. جی امام بخاری تھے، ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اور وہ گئے نہیں تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں گھر پر آ کے کیسے پڑھاؤں، پڑھنے کے لیے خود آنا پڑتا ہے. پھر وہ اس نے گورنر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے بچوں کو الگ سے پڑھا دو، تو تب بھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں الگ سے کیوں پڑھائیں گے، جیسے سب کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے ساتھ میں وہ بھی پڑھیں گے. تو بہرحال یہ جملہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے کہ علم کے لیے آیت سے علماء کی اور علم کی اور کلاس روم کی فضیلت پتہ چلتی ہے الحمدللہ، کہ نالج نہیں آتی آپ کے پاس بلکہ نالج کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور جو نالج تھوڑی سی مشقت اٹھا کر یا جو بھی مشقت ہے اٹھا کر حاصل کی جائے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الحمدللہ چونکہ رسول اکرم کے ساتھ رہے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، قرآن کو کمپائل کیا تھا ماشاء اللہ، تو ان کی بہت فضیلت تھی۔ جب یہ شہر سے باہر تھے، کہا تھا کہ پھر کچھ دن کے بعد مدینہ آئے، تو جب یہ مدینہ میں اپنی سواری سے اترنے لگے تو عبداللہ بن عباس کو جیسی خبر ملی وہ پہنچ گئے ان کے استقبال کے لیے، اور جب وہ سواری پر سے اترنے لگے تو اپنا گھٹنا نیچے رکھ دیا، یہ اپنا ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھ دیا کہ اس پر وہ، چونکہ آپ جب اونٹ سے اترتے ہیں تو ظاہر سے اونٹ اونچا ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے اترنے میں، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری باکس گاڑیاں ہوتی ہیں یہاں پر بڑی، تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک نیچے تھوڑا سا، یعنی اس میں بیٹھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا، جو نیچے والی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے، وہ اونچی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب زید بن ثابت اترنے لگے تو انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیا تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر پیر رکھ کر نیچے اتریں، تو وہ انہوں نے اپنا پیر کھینچ لیا، اور وہ بھی بہت وہ حیران ہوئے کہ یہ کیوں آپ نے ایسا کیا، تو کہا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں علماء کی اسی طرح عزت کرنا اور ادب کرنا سکھایا گیا ہے، تو انہوں نے بھی ان کا ہاتھ لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زید بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ ان کو اٹھا لیا اوپر اور کہا، یا ان کی پیشانی کو چوما، باز روایت سے پتہ چلتا ہے، اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی اہل البیت کی اسی طرح محبت کرنا سکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، دونوں آپ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے لیے احترام کرنے والے، کیسے محبت کرنے والے، کیسے رسپیکٹ دینے والے۔ تو بہرحال تو کہتے تھے کہ چونکہ ان کو وراثت میں، حالانکہ نہیں کچھ سال بڑے تھے شاید، وہ زیادہ سال بڑے بھی نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 8 سال بڑے تھے زید بن ثابت ان سے، کچھ کہتے کہ 10 سال بڑے تھے، بہرحال واللہ عالم۔ تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس لپک کر ان کی طرف گئے، اپنے ہاتھ نیچے ٹیک دیے، اور جب زید بن ثابت نے کہا کہ لا تفعل یا ابن ام رسول، ایسا نہ کریں اے رسول کے چچا کے بیٹے، تو عباس رضی نے کہا کہ امرنا، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ انف الب قبرا اینا و علما اینا، کہ ہم اپنے بڑوں کی اسی طرح سے عزت کریں اور اپنے علماء کی اسی طرح سے عزت کریں۔ تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی امرنا لاہل البیتی، ہاکذا امرنا لاہل البیتی، ان کے ہاتھ کو چوما اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی اہل بیت کی اسی طرح محبت کرنا سکھائی گئی ہے یا عزت کرنا سکھائی گئی ہے۔ تو زید بن ثابت کے لیے وہ نیچے بیٹھ گئے تھے، حالانکہ اتنے عظیم صحابی تھے، اتنے نالجبل پرسن تھے، رسول اکرم کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن نیچے بیٹھ گئے تھے ایک عالم کی رسپیکٹ کے لیے یا ان کے استقبال کے لیے۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ حاضر فتح یو کانا، جو ان کا دوست تھا کہا جاتا ہے جو ان کو چھوڑ چکا تھا، تو جب عبداللہ بن عباس کی سب طرف اتنی دھوم ہو گئی ان کے نالج کی، تو وہ شخص کہا کرتا تھا، وہ ان کا ساتھی جو نوجوان تھا جو ان کا دوست تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ حاضر فتح کانا عقل منی، کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، کیونکہ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا تھا کہ نالج کے لیے وہ آگے چلتے گئے تھے، یعنی آگے بڑھتے گئے۔ تو رسول اکرم نے ان کو بارہا دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت اور دانائی عطا کرے اور نالج عطا کرے۔ الحمدللہ بہت زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی، اور وہ مشہور واقعہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی ورنہ ہمارا ٹائم بہت اور زیادہ ہو جائے گا، کہ جب علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج نے جب خروج کیا تھا، اور وہ نوز باللہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے ایک تو ان کو مارنے کی بھی دھمکی دی تھی اور قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا، بہت کچھ کیا، تو اس وقت عبداللہ بن عباس نے ہی معاملہ نپٹایا تھا، اور اتنے عقل مندی سے، اتنے بہتر طریقے سے ماشاء اللہ انہوں نے وہ معاملات کو حل کیا کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو خوارج تھے ان کا کچھ، ان کی جو کچھ ڈیمانڈ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یا انسانوں کو حکم بنا دیا، یا اس طرح سے عجیب عجیب ان کے معاملات تھے، تو عبداللہ بن عباس نے قرآن ہی سے دلیل دے کر ان کے معاملات کو حل کیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت 16,000 یا تقریباً 20,000 لوگ جو خوارج میں سے تھے وہ توبہ کر کے واپس علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، سبحان اللہ۔ تو جو ان کا فزیکلی ڈسکرپشن ہم کو ملتا ہے، یعنی ظاہری جو حلیہ تھا ان کا، بعض لوگ کہتے کہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم مین تھے، بہت خوبصورت تھے، کیونکہ ان کے والد بھی بہت خوبصورت تھے، اسمارٹ تھے، ہینڈسم تھے، اونچے پورے تھے، چوڑے شانے تھے، اور گڈ لکنگ کہہ سکتے ہیں ان کو، دیکھنے میں اچھے لگتے تھے، اور ان کی ایک ہیبت بھی تھی، جیسے بھی علم کا ایک اپنا الگ رعب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جہاں بیٹھے ہوتے ان کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا، برائٹ اسکن تھی اور چوڑے یعنی براڈ شولڈر تھے ان کے، اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے، اور عطا رحمہ اللہ، جو کہ انہیں نے ان کو آزاد کروایا تھا، وہ غلام تھے، کہتے کہ مرائت القمر لیلۃ الاربع عشرہ، کہ مجھے ان کو ایسا لگتا کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا اور بہت ہی برائٹ فیس تھا ان کا، ایسے یاد ہے جیسے میں فل مون دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے مجھے یاد ہے. اور صحابہ کی بھی ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ خود کہتے تھے کہ میں نے ان کے جیسے نہیں، میں نے بہت سارے علماء دیکھا لیکن میں نے عبداللہ بن عباس کے جیسے عالم نہیں دیکھا. اور بہت زیادہ ان کے اندر وسعت نظری تھی اور ان کے اقوال بہت مشہور تھے، بہت صبر والے بھی تھے، بہت سافٹ پرسن تھے. آپ دیکھیں، علم کے ساتھ عاجزی یہ ایک بہت بڑی بات ہے الحمدللہ، اور علم کے ساتھ صبر یہ بھی بہت بڑی بات ہے، نرمی اور عاجزی، اس لیے یہ بہت مشہور ہوئے. اور یہ سب فرینڈ بھی تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو عباد اللہ تھے، ایک دوسرے کے دوست بھی تھے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ اچھا وہ فلاں بھی علم والے ہیں، ہم بھی علم والے ہیں، تو ایک طرح سے نعوذ باللہ حسد پیدا ہوتی ہے کچھ لوگوں میں، لیکن یہ ان کے اندر ایسا نہیں تھا. ترجمان القرآن، عبداللہ بن عمر کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، یا ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے، الگ الگ ان کے لقب ہم کو ملتے ہیں. فقیہ الامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ خود ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو انہوں نے حبر الامہ کہا، کہ یعنی حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو کہا جاتا ہے، کہ یعنی اتنے ان کے فتاوی تھے ماشاءاللہ کہ اگر وہ لکھا جائے تو کئی دفتر کے دفتر بھر جائیں. مسروق بن اجدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت شخص، ایسا زبان دان، یعنی ایسے بہترین الفاظ ادا کرنے والا، یعنی فصیح اللسان کہیں نہیں دیکھا. وہ سب سے اصح الناس تھے، یعنی بہت ہی فصیح لینگویج استعمال کرتے تھے اور الفاظ ان کے بہت بہترین ہوا کرتے تھے. اجمل الناس تھے، یعنی دکھنے میں بھی بہت اچھے تھے. جب حدیث کہتے تو ان کے جیسا علم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جب تقریر کرتے تو ان کے جیسی تقریر ہم نے کسی کی نہیں دیکھی، گویا کہ ہم پر سحر طاری ہو جاتا تھا. اور جب ہم ان سے سنتے تو لگتا تھا کہ جیسے کچھ علم کا سمندر ہے، یعنی اوشن آف نالج ہمیں لگتے تھے، کہ یعنی ایک سمندر ہے علم کا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے. اور وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس امت کے ابراہیم تھے وہ، سبحان اللہ. آپ سوچیں، یہ جو وہب ابن منبہ ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ دو بھائی تھے، دونوں یمن سے آئے تھے، اور یمن کے یہ لوگ ایکچولی ان کو بادشاہی کہا جاتا تھا، یعنی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر واپس آ کر انہوں نے مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا. اور یہ ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ تھے، حدیث میں بہت نام کمایا ماشاءاللہ. انہی کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا حدیث کا، وہ ابن تیمیہ کو ملا تھا رحمہ اللہ کو، اوریجنل نسخہ ملا تھا، پھر انہوں نے اس کو اپنے کاپی میں اتارا، اور آج بھی وہ جرمنی میں موجود ہے ماشاءاللہ، وہ اوریجنل نسخہ جو ابن تیمیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، جو امام ابن حمام ابن منبہ کا تھا، اور ان کے بھائی وہب ابن منبہ تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن عباس ابراہیم آف دا دس امہ، یعنی اس امت کے ابراہیم ہیں. بہت ہی یعنی نالجبل پرسن تھے. اور جو تابعین تھے جنہوں نے عبداللہ بن عباس سے علم حاصل کیا، وہ بھی بہت مشہور گزرے ہیں، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے غلام جن کو انہوں نے آزاد کیا، وہ سب بڑے بڑے علماء بنے ماشاءاللہ. قرآن کی تفسیر بہت بہترین طریقے سے کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی قرآن کی تفسیر کی روایت کتنی زیادہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، لیکن ان کے نام کو کچھ لوگوں نے بہت مس یوز کیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت مشہور ہو رہے ہیں، تو پھر کچھ جھوٹے لوگوں نے انہی کا نام لے کر ان کے نام سے چیزیں منسوب کر دیں. لہٰذا عبداللہ بن عباس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، وہ ہم کو تھوڑی سی دیکھنا چاہیے، پہلے اوتھینٹیسٹی کی جاننا چاہیے. طاؤس ابن کیسان تابعی ہیں، وہ ابن عباس کے پاس ہی بیٹھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے پہلے مربی وہی ہیں. ایون عبداللہ بن عمر سے بھی انہوں نے سیکھا، اور عبداللہ بن عباس کو عمر رضی اللہ عنہ بہت پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو لپٹا لیتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. اور چونکہ رسول اکرم نے ان سے دعا کی تھی، لہٰذا وہ یعنی ان کو حق بھی کیا کرتے تھے. ابن عباس بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو کہا کہ کیوں نہ دوں، کیونکہ وہ رسول اکرم کے چہیتے تھے. اور خود یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا آخرت کے بارے میں، کہ ان کے آنکھوں کے نیچے نالیاں بن گئی تھیں روتے روتے. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت ہی بہترین ہسٹری ہے. ایک اور بات آخر میں میں کہہ دوں کہ ویسے تو بہت زیادہ ان کے بارے میں میں نے مختصر اس میں آپ کو لیا ہے. ان کے بارے میں جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی تھی جب حدیث ہم لوگ پڑھا رہے تھے, جب میں نے شروعات کی تھی حدیث پڑھانے کی, تو اس وقت ان کے بارے میں جو پتہ چلا تھا, ابھی بہت سارے پیجز باقی ہیں ان کے, وہ ہم تو نہیں لیں گے, چھوڑ دیں گے. تو بہرحال ان کے بارے میں جو پتہ چلا تھا کہ کہا جاتا کہ صبح سے ان کا علم کا سیشن شروع ہو جاتا تھا فجر کے بعد سے, اور فجر کی نماز کے بعد ہی ان کا علم پہنچانا شروع ہو جاتا تھا. تو ان کا جو منادی ہے پکارنے والا پکارتا تھا کہ جتنے بھی قرآن سے ریلیٹڈ اسٹوڈینٹس ہیں, قرآن سیکھنے والے یا تفسیر جاننے والے, وہ آ جائیں. تو کہا جاتا کہ پہلا سیشن وہ ختم ہو جاتا تھا, اس کے بعد جب یہ اسٹوڈینٹس چلے جاتے تو پھر منادی پکارتا تھا کہ اچھا حدیث والے اسٹوڈینٹس آ جائیں, پھر حدیث والے سارے اسٹوڈینٹس آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے, اس کے بعد پھر منادی پکارتا کہ اچھا فقہ والے اسٹوڈینٹس آ جائیں, تو پھر فقہ والے آتے تھے. اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے, اس کے بعد کہتے تھے, کہا جاتا کہ سیرہ سے ریلیٹڈ یا جنگوں سے ریلیٹڈ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آ جائیں, پھر وہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد آخر میں کہا جاتا کہ پھر کہتے کہ ادب سے ریلیٹڈ, یعنی شعر و شاعری سے ریلیٹڈ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, اور پھر وہ لوگ آتے تھے, سبحان اللہ. اور کہا جاتا کہ جب ان کی مجلس چل رہی تھی, ایک بار ایک شخص آیا جو بہت مشہور شاعر تھا, تو اس نے اپنا 60 مصروں کا جو مجموعہ کلام سنایا, اور یہ بازو میں بیٹھے تھے اور یہ اپنی کلاس لے رہے تھے, کسی کوئی کلاس ان کی چل رہی تھی, اور بازو میں وہ کسی اور اسکالر کے پاس وہ شخص آ کر اپنا کلام سنانے لگا, اور 60 اس کے اشعار تھے. ہم تو 10 مصروں کی غزل بھی یاد نہیں رکھ سکتے زبانی صحیح سے, تو 60 اس کے اشعار تھے. بعض کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 150 اشعار تھے, واللہ اعلم. بہرحال تو 60 اشعار تھے. تو جب وہ شخص اپنے جس کو سنانا چاہ رہا تھا شعر سنا کر واپس آ کر پھر عبداللہ بن عباس کی مجلس میں بیٹھا, تو عبداللہ بن عباس نے اسے کہا کہ تم نے فلاں فلاں جو شعر کہا اس میں اس کی جگہ یہ چیز ہو سکتی تھی تو زیادہ بہتر تھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے کیسے, آپ کو کیسے معلوم, آپ تو اپنی کلاس لے رہے تھے, میں تو ان کو سنا رہا تھا. کہا کہ میں سن رہا تھا, میں اپنی کلاس لیتے لیتے اور اس پر دھیان بھی دیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ کہو تو ابھی تمہیں وہ 60 کے 60 اشعار سنا دوں جو تم نے ابھی سنائے. سبحان اللہ کیسا حافظہ ہوگا, سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب آپ علم کے راستے پر لگتے ہیں نا, نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کھولتا چلا جاتا ہے, ذہن کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے, اور ذہن کے جو بند دریچے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ علم کے لیے سینہ کھلتا چلا جاتا ہے, کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا آپ نالج حاصل کریں گے الحمدللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولتا چلا جائے گا. یہ ہے علم کی الحمدللہ فضیلت, یہ علم کا فائدہ. سبحان اللہ, بہت یعنی بہت ہی بہترین ہسٹری ہے. ابن عباس کے بارے میں آتے کہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کروایا تھا, اور اکثر ان کے جو غلام تھے انہیں کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے آزاد کرنے کے بعد, اور ماشاءاللہ ان کے بعد انہوں نے ان سے زیادہ علم کو پہنچایا آگے. عطا ہے اور عطا بن ربا ہے, بہت سارے مشہور ایسے غلام جو کہ آزاد کرنے کے بعد بہت مشہور اسکالر بنے ماشاءاللہ. آخر وقت میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, اور ان کے جو ایک دو فتوے تھے, آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ اپنی بات کو قبول کر لیتے تھے. متا کے بارے میں ان کا فتویٰ تھوڑا سا رانگ تھا, تو عبداللہ بن عمر نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن زبیر نے بہت سخت الفاظ کہے تھے کہ میں اس کی آنکھیں ہی نہ ختم کر دوں, یہ آنکھوں ہی کو کچھ نہ کر دوں کہ وہ اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے. یعنی وہ لوگ محبت میں اس طرح کہتے تھے ایک دوسرے سے, وہ کوئی برا بھی نہیں مانتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے. اگر کوئی غلط فتویٰ بھی, غلط تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی اس وقت کی فکر ہو رہی ہو, لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اپنی آخری عمر میں. ان کی بینائی چلی گئی تھی جب انہوں نے اپنے رجوع کر لیا تھا کہ ان کا جو فتویٰ تھا وہ صحیح نہیں تھا, اور انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی اسی کو قبول کر لیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ کہا تھا کہ نکاح متا حرام ہے, یعنی جو کانٹریکٹ میرج ہے وہ حرام ہے. عبداللہ بن عباس پہلے شروع میں اس کے قائل تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس کو رجوع کر لیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا کنورزیشن ہوتا تھا ان کا آپس میں, کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ ہر پکی ہوئی چیز پر وضو ہے, تو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا ان سے کہ اچھا تو کیا میں گرم پانی پیوں تو بھی وضو کروں, تو پھر انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے انٹلیکچوئل لوگ تھے ماشاءاللہ, اور کیسے بات کو سمجھ لینے والے اور قبول کرنے والے لوگ تھے, کہ جو بات درست ہوتی اس کو اختیار کر لیتے تھے, اور ماشاءاللہ بہت عقل مند بھی تھے خوارج کی طرف. اسی لیے علی رضی اللہ نے انہیں کو بھیجا تھا, بہت ان کی جو پرسنالٹی تھی بہت بہترین تھی ماشاءاللہ, اور بہت دلیل سے انہوں نے بات کو سمجھایا تھا. بہرحال کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا, تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور مسکرائے, اور انہیں کہا کہ اور وہ آیت پڑھی کہ وہ بشیر الصابرین. تو آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے قرآن کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ, کہ ایک ہی سال میں ان کے والدین کا بھی انتقال ہوا. کہا جاتا ہے جس سال عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی وقت اب ان کے والد بھی شہید ہوئے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے، پرسنل عبادت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، اور روتے ہوئے وہ آیت پر اکثر پڑھا کرتے تھے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق وکنت منہ تحید۔ جب یہ آیت پڑھتے تو ہمیشہ روتے تھے کہا جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو، یعنی کئی غلاموں کو کثرت سے آزاد کروایا۔ اپنی بیوی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا رہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے اس سے اپنے حقوق نہیں مانگتا بیوی سے، بلکہ اپنی طرف سے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہوں۔ یعنی احسان کا لیول اپنایا ماشاءاللہ، یعنی ایسا تھا۔ ایام بیعت کے روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑے یہ روزے انہوں نے، یعنی پرسنل عبادت میں بھی بہت زیادہ آگے تھے اور فقہ میں ماشاءاللہ بہت آگے تھے۔ ان کا جو ایک فتویٰ تھا کہ ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ تو کہا کہ ہاں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال پوچھا کہ ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر وہ اس کو معاف کر دے گا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ نے ایک کو ہاں کہا ایک کو نہیں کہا؟ یعنی کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے نا، کنفیوز ہو گئے تھے جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح جو پرسن آیا تھا میں سمجھ گئی کہ اس نے آلریڈی کسی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ سیکنڈ پرسن جو آیا وہ کسی کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے سوال کر رہا تھا۔ تو انہوں نے سمجھ لیا ان دونوں کے سوال کرنے کے انداز سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فتویٰ جب دیا جاتا ہے تو فتویٰ دے رہے ہیں، کچھ لوگ فتویٰ لیتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فتویٰ لیتے ہیں تاکہ گناہ کر سکیں، اور کچھ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے نیک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ فتویٰ مانگتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ابن عباس، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی تھی، جو رسول اکرم نے ان کو دعا دی تھی، ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تاویل سکھائے گا۔ تو یہی ایکچولی ہوتی ہے سمجھ بوجھ دین میں یا فقاہت ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جو احادیث تھیں خود انہوں نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے، اور ایک اونٹ بھر کر، یعنی اس زمانے میں ایک اونٹ بھر کر ان کے پاس کتابیں تھیں۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تو وہ ان کے پاس اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ وہ ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ بچتے تھے، بہت زیادہ محتاط تھے۔ اور دیکھیں فتویٰ دینا آسان نہیں ہے، فتویٰ دینا بہت مشکل کام ہے دیکھا جائے تو، اور خود کے لیے بھی مشکل ہے، اس میں تقویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ خود عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں نے کم از کم 30 صحابہ سے پوچھا، اس کے بعد ہی آگے فتویٰ دیا۔ یعنی میں نے بہت شروع میں فتویٰ دینا نہیں شروع کر دیا، صرف نالج نہیں تھی بلکہ حکمت بھی سیکھتے رہے صحابہ کے پاس بیٹھ کر۔ اور فقہ آپ دیکھیں، فقہ صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ بس ایک مارا دو ٹکڑے کر دیا یا تو حلال یا حرام، نہیں، بلکہ سچویشن دیکھ کر آپ کو فتویٰ دینا آنا چاہیے کہ حالات کیا ہے، سچویشن کیا ہے، اس حساب سے فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر کچھ لوگ کہا رہے تھے کہ کسی اور کے پاس گئے، محمد بن ابی بکر بہت گریٹ اسکالر تھے، بھی قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ فقہ سبا میں آتے ہیں۔ تو وہاں کسی نے ان کے کسی سے سوال کیا تو کہا کہ تم ابن عباس سے پوچھو جا کر، کیونکہ جب فائنل ڈیسیجن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ رسول اکرم کے ایک تو چچا کے بیٹے تھے، دوسری بات یہ کہ ان کو نالج بہت زیادہ تھی، رسول اکرم نے ان کے لیے دعائیں دی تھیں، اور پھر انہوں نے بہت سارے صحابہ سے سیکھا بھی تھا، اسی لیے ان کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ، کیونکہ وہ ایک ماہر فقیہ تھے ماشاءاللہ، اور وہ مزاج سمجھتے تھے اور حالت اور سچویشن کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کی معلومات تھی۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں کیونکہ ان کے علم کے بارے میں اتنا زیادہ ہے، تو لہٰذا بہت ڈیپ یا بہت زیادہ حالت ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں ملتے۔ اور بہرحال جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے خیر علم میں بہت کمال حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے جیسا علم کا شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو، ہم بھی ویسا علم حاصل کر سکے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے بھی آسان کرے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟ کے بارے میں جو آتا ہے کہ مطلب ان کی نماز جنازہ محمد بن حنفیہ نے پڑھائی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوئے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اس میں ان کے جنازے میں موجود تھے، اور ان کا علم، تقوی، اس کی وجہ سے ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام تھا، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شہرت کے لیے یا پھر پالیٹکس میں جانے کی کبھی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، ماشاء اللہ وہ علم میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے. جی جی شافیہ، ابھی ہوگا شروع سے ماشاء اللہ. مجھے الحمدللہ بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے، اسپیشلی جب بیٹا، بڑا بیٹا تھرڈ یا فورتھ میں تھا، ماشاء اللہ تھرڈ میں ہی تھا بلکہ سیکنڈ میں تھا میرے خیال سے، تو جو پہلی عیدی ملی تھی اس وقت تو جمع کیے تھے بچوں نے، تو جب سے وہ چونکہ گھر میں اسٹوریز میں بتاتے رہتی تھی بچوں کو ماشاء اللہ، تو ان کو شوق پیدا ہوا ہسٹری جاننے کا، اسلامک ہسٹری کا اور صحابہ کی سیرت جاننے کا. تو سب سے پہلے جو انہوں نے جمع پونجی سے جو بیٹے نے خریدا تھا دارالسلام سے، صحابہ کی بک خریدے تھے، سیرت صحابہ کی. تو پہلے چاروں خلفائے راشدین کی لے کر آئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک صحابہ کی. اتنا ان کا شوق بڑھتا گیا ماشاء اللہ کہ اس کے بعد اتنے پیسے جمع کر کے ہسٹری آف اسلام خریدا تھا. اس وقت شاید وہ بہت مہنگی تھی، 90 ریال کی کچھ ایسی تھی یا 100 ریال کی. تو بہرحال لیکن وہ بچوں نے اپنے ہی پیسے جمع کر کے وہ شوق سے خریدا تھا کہ ایون دارالسلام والوں کو بچوں کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا ماشاء اللہ، بلکہ زیادہ دن تک بچے اگر نہیں گئے تو پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں آئے بچے. الحمدللہ ایکچولی شوق ایسے پیدا ہوا کہ مطلب میری شروع سے مجھے خود ہی بہت شوق تھا اصل میں یہ سیرت کا الحمدللہ. میں بچوں سے کوئز بہت کرتی تھی اور کبھی کبھی ان کو یا جب بھی موقع ملتا تھا تو بیٹھ کر صحابہ کی اسٹوری یا کچھ بھی سنا کر پھر اسی کا کوئز کرتی تھی، یا جب ہم لوگ کار میں جا رہے ہوتے تھے کوئی لانگ جرنی پر یہیں پر، تو بچوں سے اس وقت بھی میں کوئز کرتے رہتی تھی. تو اس سے بچوں کے اندر خود نالج کا یعنی شوق ہوا جاننے کا کہ مطلب صحیح آنسر دے سکیں الحمدللہ. اور اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ اب تو ماشاء اللہ اس کے بعد ایسا ہونے لگا تھا کہ بچے جب انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے، صحابہ کی سیرت پڑھی، تو کبھی کبھی جب مجھے درس تیار کرنا ہوتا تھا تو الحمدللہ کبھی کوئی بات مجھے نہیں یاد آتی تھی ہسٹری کی یا کوئی ڈیٹ وغیرہ کی، تو میں بچوں سے ہی پوچھ لیتی تھی الٹا کہ وہ لوگ مجھے بتا دیتے تھے ماشاء اللہ، جب اگر میں کچھ چیز مس کر رہی ہوتی تھی الحمدللہ کہ ماشاء اللہ اتنی معلومات ہو گئی تھی. تو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے شوق ایسا پیدا کرنے کے اسٹوریز سنائے صحابہ کی، تو خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے جاننے کا اور پھر خود بچے پڑھنا شروع کر دیتے الحمدللہ. اور وہیں سے بچوں کو پڑھنے کا شوق شروع ہوا. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے بچے صرف اسلامک بکس ہی پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ وہ لوگ دوسرے اسٹوری بکس بھی پڑھتے ہیں، اچھے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، انہیں ایسے کوئی خراب نہیں، لیکن ماشاء اللہ ان کو اتنا پڑھنے کا شوق ہے الحمدللہ کہ میرے برابر میری کتابوں سے زیادہ ان کی اب بک شیلف ماشاء اللہ الحمدللہ. تو پڑھتے ہیں کتابیں دوسری بھی، یعنی کچھ بچوں کو تو اتنی زیادہ پوری ورلڈ کی معلومات ہے ماشاء اللہ، کیونکہ وہ مسلسل پڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ کوئی ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کرتے، بلکہ کسی ایک کے لیپ ٹاپ میں 200 ای بکس ہیں ماشاء اللہ، وہ جب بھی موقع ملے پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اصل میں آپ پہلے یعنی دینی معلومات پہلے بچوں کو دیں، پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری بات پھر وہ اسی تناظر میں اسلامک نالج کے تناظر میں یا اسلامک سوچ کے تحت وہ پھر دوسری چیزوں کو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے ماشاء اللہ. پھر بچے اس طرح سے تیار ہوتے کہ وہ پھر اب کسی یعنی ایون کوئی ایتھیسٹ ہے اگر جیسے مثال کے طور پر، تو ان کو کس طرح سے دلائل سے بات کی جائے وہ بھی بچوں کو آ جاتا ہے الحمدللہ. بچے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اب تو نوجوان الحمدللہ ینگ ایج میں پہنچ گئے الحمدللہ، اب شادی کے قریب پہنچ گئے کچھ بچے. تو الحمدللہ یہ بچپن سے شروعات کریں گے آپ اور بچپن سے شوق ڈالیں گے تو انشاءاللہ، اور دعا بھی ساتھ میں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ان کے دل میں شوق پیدا کرے، تو الحمدللہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہ مختصرا میں نے بتا دی بہت پرسنل بات. تو یہ نوجوان نسل آپ دیکھیں گے کہ یہ انگلش زیادہ جانتی ہے اردو کے مقابلے میں، یہ عربی کے مقابلے میں، حالانکہ ان کو عربی بھی جاننا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہم کو انگلش میں ایسے آسان لینگویج میں ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرے کہ بچوں سے ہی میں میری ریکویسٹ رہے گی کرنے کی، بلکہ ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے چاہے وہ ہماری کلاس میں ہو ماشاء اللہ، ہماری کلاس کی جتنی بھی ہماری بیٹیاں ہیں چاہے وہ ایڈوانس حدیث میں ہو چاہے وہ غراز کی حدیث کلاس میں ہو، جہاں پر بھی ہماری بچے ماشاء اللہ کر رہے ہیں، جتنی ساری لڑکیاں ہیں یہ لوگ تو ماشاء اللہ کر ہی رہے ہیں بہت کام، ان سے بھی کروانے ہیں. ہمارے سارے انگلش کے پیپرز ماشاء اللہ یہی لڑکیاں ٹائپ کرتی ہیں الحمدللہ، ہمارے بچے ہی ٹائپ کرتے ہیں بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں. تو اب یہ بچوں سے میرا ارادہ ہے کہ انگلش میں آسان لینگویج میں صحابہ کی کروانا، جیسے مریم جب پڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بہت سے انگلش کے الفاظ کو نہیں آتے، وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے پوچھتی ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ آپ ایسی روانی والی انگلش میں عام کریں، اور چوتھا اردو ہی میں اگر جو لوگ ابھی بھی جو اردو دا طبقہ ہے ان کے لیے بھی آسان یعنی کتابی لینگویج نہ ہو، آسان اردو میں، یا تو آپ آڈیوز اس کو یعنی یہ جو سیرے کے لیکچرز ہیں اس کو آپ عام کرتے جائیں، یا پھر عام الفاظ میں اردو میں لکھیں اس کو اور وہ کتابوں کو عام کرتے جائیں، کیونکہ یہ سیرت کی کتابیں بالکل بھی عام نہیں ہیں، بلکہ لوگ جانتے بھی نہیں ان کے نام، کتابوں کے نام بھی نہیں لوگوں کو معلوم ہے سیرت کے. تو اس کو ہم عام کریں، بلکہ تحفے تحائف دیں، شوق پیدا کریں، یا پھر کوئزز کروائے جائیں، کہ جگہ جگہ جو ہے کہ کتاب دے دی جائے کہ بھئی یہ کتاب دی جا رہی ہے, اس پر کوئز ہوگا اور اس پر اتنا بڑا انعام ہوگا. تو بچے اصل میں یہی شوق تو ان کو اسی طرح دلایا جائے گا نا کہ ان کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ان کو انعام کا پہلے وہ دن لالچ, پھر خود بخود شوق پیدا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, اس طرح سے کریں آپ لوگ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.